الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں. ایک رشتہ تو خون کی وجہ سے ہوتا ہے, ایک ماں باپ کی اولاد. شریعت نے ان کو بہن بھائی کا درجہ دیا, لہذا ایک ماں باپ کی جتنی اولاد ہوتی ہے آپس میں بھائی ہوتے ہیں, بھائی بہن کا تعلق ہوتا ہے. اور ایک ہے ایمان کا رشتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة, ایمان والے سارے کے سارے بھائی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا, اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو. آج کے اس دور میں چونکہ ان تعلیمات پر زور دینے والے کم ہیں, لہذا نوجوان بچے اپنی من پسند کے دوست بنا لیتے ہیں, پھر دوست قریب ہوتے ہیں اور ماں باپ اور بہن بھائی اس سے دور ہوتے ہیں. وہ سب سے ہٹ کٹ جاتا ہے بندہ, ایسے تعلقات میں پڑتا ہے کہ ماں باپ کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے, بہن بھائی کا تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان تعلقات کی اہمیت بتائی جائے. اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں وہ آپس میں محبت پیار سے رہیں گے تو دو فائدے, ایک تو محبت پیار سے رہنے سے اللہ خوش ہوں گے اور دوسرا ماں باپ کو بھی خوشی ہوگی جب وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں آپس میں محبت ہے, اتفاق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ طبیعتیں ملتی ہیں, تو ماں باپ کے دل کی خوشی بڑھ جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ شیطان بھائیوں کے درمیان ہی غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور بھائیوں کے درمیان ہی رشتے ناطے توڑتا ہے. چنانچہ ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتا. بھائی اگر کوئی بات کر دے, مشورہ دے دے, تو دوسرا بھائی اس طرح غصے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا ہتک کر دیا ہے. بہن بھائی کا آپس میں بولنے کا جو ہے تعلق ختم ہوتا ہے. بچپن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد کر کے وہ شادی کے بعد بھی ایک دوسرے سے تعلق ٹھیک نہیں رکھتے. یہ کتنی بیوقوفی کی بات ہے. بچپن کی باتوں کو بچپن میں بھول جانا چاہیے, اور جب انسان بڑا ہو جائے, شادی شدہ ہو جائے, پھر گرون اپ لوگوں کی طرح آپس میں محبت کا رشتہ استوار کرنا چاہیے. میرے دادا مرحوم جو تھے وہ دو بھائی تھے, ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے. دونوں کی آپس میں دوستی مشہور تھی. لوگ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ دوست پہلے ہیں بھائی بعد میں ہیں. ہر جگہ پہ وہ اکٹھے ہوتے, اکٹھا کھانا کھاتے, اکٹھا بات چیت کرتے, کہیں جانا ہوتا تو اکٹھا, ہر وقت وہ جیسے اس بندے کے ساتھ سایہ لگا ہوتا ہے اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوتے تھے. ان کی دوستی مثال تھی لوگوں کے لیے, بہت محبت تھی آپس میں. جب ایک کوئی بات کر دیتا تھا تو دوسرا اس پر فوراً آمادہ ہو جاتا تھا. آپس میں ان کی کبھی تلخی نہیں ہوئی تھی, ہمیشہ محبت سے رہتے تھے, ایک دوسرے کے راز و نیاز کے ساتھی تھے. ہم نوالا ہم پیالہ تھے. چھوٹے بھائی جو تھے وہ حافظ قرآن تھے. اب حافظ قرآن کو منزل سنانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے, تو چنانچہ وہ اپنے بڑے بھائی کو ہی منزل سناتے تھے. اتنی کثرت سے وہ قرآن پڑھتے تھے اور بڑے بھائی اتنی کثرت سے قرآن سنتے تھے کہ بڑے بھائی نے قرآن سن سن کے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا، تو آخری عمر میں دونوں بھائی حافظ بن گئے تھے. ان میں سے جو بڑے بھائی تھے وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ میری ایک وش ہے، تمنا ہے، اللہ اس کو پورا کر دے. لوگ پوچھتے جی کیا وش ہے، تو کہتے کہ بس جب میری موت آئے گی، میں بڑا ہوں، پہلے مجھے جانا ہے، تو میرا جنازہ میرا چھوٹا بھائی پڑھائے، یہ میری بڑی تمنا ہے. چھوٹے بھائی ٹالتے کہ موت کا کس کو پتا، مگر بڑے بھائی پھر بھی اس کو کہتے تھے کہ دیکھنا میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ مقدر ایسا کہ چھوٹے بھائی کی وفات پہلے ہوئی اور چھوٹے بھائی کا جنازہ بڑے بھائی نے پڑھایا، مگر لوگ ان کا نام لے کے ان کی مثالیں ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. ہم نے بھی اپنے والدین کی زبانی یہ واقعات سنے تو ہمیں محسوس ہوا کہ واقعی دو بھائیوں کے درمیان اگر محبت ہو تو اس سے صرف اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہوتے، اللہ کے بندے جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کے دل کو بھی خوشی ہوتی ہے. اونچ نیچ ہونا، غلطی کوتاہی ہونا، یہ انسان کے ساتھ لگا ہے. انسان ضعیف البنیان ہے اور انسان نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، کوتاہی کر بیٹھتا ہے، جس سے کہ دوسرا بندہ ہرٹ ہو جاتا ہے. تو غلط فہمی کا پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر شیطان چھوٹی چھوٹی باتوں کو زوم کر کے پیش کر دیتا ہے اور بھائیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں پیدا کرتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بھائی بہن کا تعلق بھی بہت محبت کا تعلق ہے، مگر بھائیوں کی طبیعت ہوتی ہے وہ بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، خامخواہ طبیعت ہوتی ہے، بیٹھے ہوں گے اس پہ کوئی بات کر دیں گے، کبھی اس کے کپڑوں پہ بات، کبھی اس کے کھانے پہ بات، کبھی اس کی چیزوں پہ بات، اس کو تنگ کرتے ہی رہتے ہیں، عادت ہے. مگر اس تنگ کرنے کا مطلب کوئی نفرت نہیں ہوتی، یوں سمجھیں کہ یہ تنگ کرنا ان کی محبت کی علامت ہوتی ہے. اور ہم نے تو دیکھا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہن ٹین ایجر ہے تو اس کے چہرے کے اوپر دانے نکل آئے، اب ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اپنے چہرے کو ذرا پولیوشن سے بچاؤ، تو جب بھائی کو پتا چلا تو آتے جاتے اسی دانے کے اوپر انگلی رکھتا ہے اس کو ٹیز کرنے کے لیے، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں ہوتی، ایک طرف ٹیز بھی کر رہا ہوگا اور دوسری طرف بہن کا کوئی مسئلہ ہوگا تو بہن کی سائیڈ بھی لے گا، اس کی ہمدردی بھی کرے گا. تو ماں باپ بھی اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، بیٹے کی شخصیت اور ہوتی ہے، بیٹی کی شخصیت اور ہوتی ہے. تو بیٹا جو ہے وہ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے، وہ فزیکلی دوسرے کو تنگ کرتا ہے، کبھی چیز چھپا دی، کبھی چیز ہٹا دی، کبھی کوئی بات کر دی، مگر یہ اس کے محبت کے اظہار کا طریقہ ہے. بہنوں کے اندر اللہ نے پولائٹنس رکھی ہوتی ہے، نرمی رکھی ہوتی ہے، وہ کہتی کم ہے مگر دل میں بہت کچھ رکھ لیتی ہیں. اور یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ بہنیں اپنے بھائیوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دلوں میں رکھیں. فارگیو کر دینا چاہیے اور فارگیٹ کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمارے رشتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ان گھروں میں جا کے دیکھیں جہاں صرف بہنیں ہیں، بھائی نہیں، وہ بھائی کو ترستی ہیں. بھائی ایک دن کی عمر کا بھی ہونا تو بہنوں کو اپنے سر کے اوپر ایک سایہ محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کوئی نگران ہے، کوئی ساتھ دینے والا ہے. چھوٹے بھائی کا بھی ان کو اتنا سہارا ہوتا ہے. اچھا جہاں سارے بھائی ہوں بہن نہ ہو، تو دیکھا ہے کہ ان بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی اکھڑ مزاج بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت رف اینڈ ٹف زندگی گزارتے ہیں، ان کے اندر بیلنس لائف نہیں آتی جب تک بہن ساتھ نہ ہو. تو بہن ہونا، بھائی ہونا، یہ اللہ کی نعمت ہے، ان رشتوں کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قدر کرنے کا حکم عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، دیکھیں وہ ان سے حسد بھی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا جو یوسف علیہ السلام توقع بھی نہیں کرتے تھے، کہ چھوٹے بھائی کو ایک کنویں کے اندر پھینک دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ چھوٹے بھائی کو تو بڑوں سے محبت کی توقع ہوتی ہے، ہمدردی کی توقع ہوتی ہے، یہاں بھائی اپنے ہاتھوں سے ان کو سمندر ایک کنویں کے اندر پھینک کے جا رہے ہیں. جب پھینک کے چلے گئے تو کہتے ہیں کہ رات آ گئی. اب یوسف علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ گئی، ایک تو کنویں کی تنہائی ہے اور دوسرا رات کا اندھیرا ہے، اور چھوٹا بچہ تو ویسے بھی جلدی ڈر جاتا ہے. ایک کنویں کے اندر کوئی اکیلا آدمی ہو اور رات آ جائے تو بڑی عمر کا مرد بھی خوف زدہ ہو جائے گا. تو یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا بنے گا. ساری رات بہت غمزدہ حالت میں ان کی گزری. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہوا تو تھوڑی سی روشنی آئی، تو کنویں کے اندر جو بہت زیادہ تاریکی تھی وہ کم ہو گئی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے اس کرب کو بھی کم کر دے، اور دنیا میں جو بھی کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو کم کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا. چنانچہ یہ ایسا وقت اللہ نے بنا دیا کہ ہر بندے کی پریشانی تہجد کے اس وقت میں کم ہو جاتی ہے. آپ غور کریں، گھر میں فوت ہو گیا کوئی، سارے لوگ رو رہے ہیں، سارے غمزدہ ہیں، لیکن جب رات تہجد کا وقت آئے گا نا، آپ دیکھیں وہ آرام سے سوئے پڑے ہوں گے، تو ان کا کرب کم ہو جاتا ہے، اس وقت میں پریشانی کم ہو جاتی ہے. مریض کو دیکھیں ہاسپٹل میں، سارا دن بے چین ہوگا، جیسے تہجد کا وقت ہوگا تو بے چینی کم ہو جائے گی، طبیعت سنبھل جائے گی، صبح کے وقت اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ ذرا مناسب ہو جاتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام کی دعا دنیا کے ہر انسان کے حق میں قبول ہو گئی. وہ اللہ نے وقت ہی ایسا بنا دیا. ہم نے دیکھا ہے شادی کے موقع پہ کئی مرتبہ نوجوان بچے بچیاں، وہ جی آج تو ہم ساری رات جاگیں گے، آج تو چاند رات ہے، ساری رات جاگیں گے، خوب ادھم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت، کھانا پینا، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے سب سوئے پڑے ہوتے ہیں، کوئی صوفے پہ پڑا ہے، کوئی نیچے رگ کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کوئی بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اس وقت میں ایسا سکون آتا ہے کہ سب کو نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. تو یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی جو ہر پریشان بندے کے حق میں اللہ نے قبول فرما لی. اب اس پر کچھ ریسرچ ہے یونیورسٹیز کی کہ ہاؤ یو کین بی اے گڈ برادر، آپ ایک اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں. پہلا پوائنٹ ہے بی ریسپیکٹفل ٹوورڈز ایچ ادر، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپیکٹفلی برتاؤ کریں. بھائی بھائی کے ساتھ ریسپیکٹ کا معاملہ کرے، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں، عزت کا نام لیں، عزت سے پکاریں، عزت سے پیش آئیں. جیسے لو بگیٹس لو، اسی طرح ریسپیکٹ بگیٹس لو. ریسپیکٹ، جو انسان دوسرے کی عزت کرتا ہے اس کو بھی عزت ملتی ہے. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک اچھے بھائی کو چاہیے کہ اسکول میں اچھے گریڈ لے، تاکہ ماں باپ کا دل بھی خوش ہو اور بہن بھائیوں کو بھی اس سے خوشی ہو. اگر ایک بھائی اچھے گریڈ لے تو دوسرے بھائی کو اس سے خوشی ہوتی ہے، بہن کو خوشی ہوتی ہے. چنانچہ بہنیں اپنے سرکل میں اپنے بھائی کی اچیومنٹس بتاتی ہیں، میرے بھائی نے اتنے نمبر حاصل کر لیے. بھائی اپنے بھائی کی اچیومنٹ دوسرے دوستوں کو بتاتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہے یوز گڈ لینگویج، اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. کئی مرتبہ انسان محبت دکھانے کے لیے نک نیم زیادہ پکارتا ہے، یا ایسا نام کہ دوسرا چڑ جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ نام پکارنا چاہیے کہ جس نام کو سن کے دوسرے بندے کے دل میں خوشی آ جائے. تو آپس میں بھائی بہن کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے. پھر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اوائڈ وائلنس. بھائی چونکہ سٹرانگ ہوتے ہیں بہنوں کی نسبت تو وہ کئی مرتبہ اپنی سٹرینتھ کو ابیوز کرتے ہیں. ہاتھ مروڑ دیا، انگلی مروڑ دی، چٹکی کاٹ لی، اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس سے کہ فزیکلی دوسرے بندے کو پریشانی ہوتی ہے، یا چھوٹے بھائی کو جو ہے وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیا. تو بھائی کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنی سٹرینتھ کو ابیوز نہ کرے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. پھر پانچواں پوائنٹ ہے کہ بی پروٹیکٹیو. ہر بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی بہنوں کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہو، ان کی حفاظت کرے. جب کہیں دوسرے کا معاملہ آ جائے تو ہمیشہ اپنے بھائی کی ہمت بنائے اور اس کے ساتھ رہے اور اس کی حفاظت کرے برے لوگوں سے. اس پر بھی بہت ریسرچ کی گئی کہ ایک بہن اپنے بھائی سے کیا لفظ سننا چاہتی ہے، اور کئی ہزار نوجوان بچیوں سے انٹرویو کیا گیا کہ آپ لوگ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کا بھائی کیا لفظ آپ کے سامنے بولے. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا بھائی ہمیں کہے کہ یو آر ویلیوڈ، آپ کی تو بڑی قیمت ہے، آپ کی بڑی قیمت ہے، یعنی آپ کی ویلیو بہت ہے، ہم کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے گھر میں، یا ایسے فالتو چیز نہیں ہے کہ جی بہن ہے تو فالتو چیز ہے. نہیں، ہم چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی ہماری ریسپیکٹ کریں اور ہماری ویلیو کو محسوس کریں. پھر یو آر سمارٹ. پھر بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں کہ یو آر پروٹیکٹڈ، یعنی تم محفوظ ہو، تم کوئی غم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اس سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، تسلی ملتی ہے. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم یہ سننا چاہتی ہیں کہ ہمارے بھائی کہیں یو آر گفٹڈ اینڈ ٹیلنٹڈ، تم بڑی ذہین ہو اور تم اللہ کا تحفہ ہو ہمارے لیے. اور واقعی بہنیں اللہ تعالی کی طرف سے بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ہوتی ہیں. بعض بچیوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں سے یہ لفظ سننا چاہتی ہیں کہ یو آر لوڈ، کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. یہ محبت کوئی شیطانی نفسانی نہیں ہوتی، یہ بہن بھائی کی ایک پاکیزہ محبت ہے جس کو شریعت نے تسلیم کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے گھر کے بچوں کی آپس کے رشتہ تعلق کے لیے ایک بہترین اصول بتا دیا. یوں سمجھیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وہ اصول کیا ہے؟ اصول چھوٹا سا یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں سے درگزر کریں اور چھوٹے بڑوں کی فرما برداری کریں. نبی صاحب نے فرمایا وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں، ملم یرحم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کھاتا اور جو چھوٹا اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، یعنی مسلمان ہی نہیں، امت میں سے ہی نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا احترام کریں. شریعت نے کہا کہ بڑے بھائی کا احترام باپ کی مانند کرنا چاہیے، جس طرح اپنے والد کا احترام کیا جاتا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو بڑے بھائی کا احترام اپنے والد کی طرح کرنا چاہیے، اور بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے جس طرح باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے. جب بہن بھائی بڑی عمر کے ہو جائیں، دونوں جوان العمر ہیں، تو اب ان کا رشتہ جو ہے ذرا اور پختہ ہو جاتا ہے. تو جوان العمر بہن بھائی کے درمیان کے ریلیشن شپ کے بارے میں چند باتیں. لیٹ گو آف سلی چائلڈ ہڈ ہرٹس، छोटे होते हुए जो एक दूसरे को हर्ट किया था ना, उन बातों को भूल जाना चाहिए और जवानी की उम्र में, बड़ी उम्र में उन बातों को याद नहीं करना चाहिए। फिर एक खास पॉइंट कि शो अप फॉर ईच अदर बिग आर स्मॉल इवेंट, हर इवेंट पर एक दूसरे के पास जाना चाहिए। मसलन भाई का कोई इवेंट है तो बहन को उसके ऊपर जाना चाहिए, और बहन की शादी हुई या उसका बच्चा हुआ या कोई और उसका ऐसा इवेंट है तो भाई को जाना चाहिए। यानी एक दूसरे के जिंदगी के जो इवेंट्स हैं उन पे एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, जाना जरूर चाहिए, चाहे छुट्टी लेनी पड़े, चाहे सफर करना पड़े, चाहे मुश्किल उठानी पड़े, मगर इसकी अहमियत दिल में हो कि मेरे भाई का खुशी का इवेंट है, मैंने उसमें शरीक होना है, गम का इवेंट है, मैंने उसमें शरीक होना है। तो शरीयत ने कहा कि एक दूसरे के गम और खुशी के इवेंट पे बहन भाइयों को शरीक होना चाहिए। ये ना हो कि छोटी छोटी जो है वो एक्सक्यूजेस बना के इंसान एक दूसरे से फासला दिलों में पैदा कर ले। ट्रीट ईच अदर लाइक इक्वल। जब बड़े हो जाते हैं तो फिर बहन भाइयों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ इक्वल मामला करें। ये नहीं है कि भाई कोई बड़ा सुपीरियर हस्ती है और बहन जो है वो बहुत ही कोई गई गुजरी चीज है, ऐसी बात, ऐसा ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। बहन की भी रिस्पेक्ट हो, भाई की भी रिस्पेक्ट हो, दोनों एक दूसरे के साथ इक्वलिटी के जो है वो रुतबे के ऊपर एक दूसरे से ताल्लुक रखें। फिर डोंट डिस्कस योर रिलेटिव्स ओपिनियंस। बहन भाइयों को चाहिए कि अपने रिश्तेदारों की ओपिनियंस को आपस में डिस्कस मत करें। मसलन भाई कहता है कि जी भाभी ने तो आपके बारे में ये कह दिया, बस वो एक फिक्रा होता है और उसकी वजह से बहन का दिल जो है वो आग से भर जाता है। या बहन जो है वो भाई के बारे में, तुम्हारे बारे में तो अब्बू ये कह रहे थे। भाई अगर कहा भी है तो बताना जरूरी नहीं है। तो ये नुक्ता याद रखें कि बहन भाई जब बड़े हो जाएं तो लोगों के कमेंट्स एक दूसरे के साथ इस तरह शेयर ना करें, इससे दिलों में फासले आ जाते हैं। डोंट मेक डिस्टेंस एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग इमोशनली डिस्टेंट। एक बहन की शादी एक शहर में हो गई, भाई दूसरे शहर में है, अब कुछ डिस्टेंस तो है, लेकिन इस डिस्टेंस को इमोशनली एक दूसरे से डिस्टेंस होने का एक्सक्यूज ना बनाएं। जाना चाहिए एक दूसरे के पास मिलने के लिए, ताल्लुक जोड़े रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। फिर जब भाई बड़े हो जाएं तो उनके बारे में एक रिसर्च का पॉइंट है कि स्टे आउट ऑफ द फैमिली ड्रामा, कि फैमिली ड्रामा से अलग रहें। मसलन मां बाप में किसी बात पे कोई आर्गुमेंट हो गई, अब ये उस आर्गुमेंट का हिस्सा ना बने। कोई मां का जो है वो साइड लेगा, कोई बाप की साइड लेगा, तो इनके अपने रिलेशनशिप भी खराब हो जाएंगे पेरेंट्स के साथ। इंसान है, अगर मां बाप आज आर्गुमेंट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से मोहब्बत प्यार की बातें भी कर रहे होंगे। तो मां बाप के मामलात को मां बाप के साथ रखना चाहिए, या फैमिली का कोई इशू है तो उस ड्रामे से बच्चों को चाहिए कि अपने आप को अलग रखें। अच्छा, कई जगहों पे पॉलिटिक्स भी चलती है, जब ज्यादा लोग होते हैं ना एक फैमिली में, ज्यादा भाई हैं, उनकी ज्यादा बीवी हैं, तो फिर जितने ज्यादा दिमाग होते हैं उतनी ज्यादा सोचें भी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग ही रखना बेहतर होता है। कोई भी मामला हो तो वालदेन में से किसी एक की ओपन साइड ना लें, बल्कि दोनों से मोहब्बत का इजहार करें। उनको बताएं कि मेरे लिए तो दोनों की रिस्पेक्ट जरूरी है, मेरे दिल में दोनों की मोहब्बत है, मैं क्या करूं, मेरे दिल में तो आप दोनों के साथ एक ताल्लुक है। वो ये फील करें कि ये किसी एक साइड पे नहीं बल्कि दोनों के साथ इस बच्चे का ताल्लुक है। आगे एक रिसर्च है कि टिप्स फॉर पेरेंट्स टू इम्प्रूव सिस्टर ब्रादर रिलेशनशिप। कई जगहों पे सिस्टर ब्रादर ریلیشن شپ بہت خراب ہوتا ہے، بھائی بہن آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آتے ہیں، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کے درمیان تعلق کو کس طرح بہتر سنوار سکتے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی، بچوں کے ساتھ فیئر تعلق رکھنا چاہیے، کسی ایک کو دوسروں پر بہت زیادہ پرائیورٹی نہ دیں. اوائڈ ڈبل اسٹینڈرڈ بٹوین ڈاٹرز اینڈ سن، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ بیٹی کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے اور بیٹے کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے. نہیں، دونوں بچے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. پھر ایک تیسرا نقطہ بہت اچھا ہے کہ سیٹ ریگولر فیملی بانڈنگ ٹائم، ایسا ٹائم جس میں کہ فیملی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے تعلق میں جڑتے ہیں، اس کو سیٹ کر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، اب بچوں کو بتانا چاہیے کہ کھانے پہ ہر ایک کو حاضر ہونا پڑے گا، یہ نہیں کہ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بیٹی جو ہے وہ سکول کا کام نکال کے بیٹھ گئی اور بیٹا جو ہے وہ کالج کا کام نکال کے بیٹھ گیا، یا اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے لگ گیا. بھائی تمہارے فون، تمہارے کالج کے کام سب اپنی جگہ، مگر جو کھانے کا ٹائم فیملی کا ہے اس ٹائم کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، اور فیملی کے سب لوگوں کو مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. مل کے کھانا کھانے سے دلوں کے اندر الفتیں محبتیں بڑھتی ہیں. تو ماں باپ سیٹ کر دیں کہ جی ہم نے اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اور اتنے بجے رات کا کھانا کھانا ہے. دوپہر میں تو عام طور پہ بچے کالجوں میں سکولوں میں ہوتے ہیں، تو دوپہر کے کھانے پہ سب کا اکٹھا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر جو صبح اور رات کا ایونٹ ہے کھانے کا، اس پہ سب بچے ماں باپ سب اکٹھے ہوں، بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں، اس سے جو فیملی بانڈ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. بچے ماں باپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ٹیک یور چلڈرن ٹو جنرل نیوٹرل پلیسز، کہ کبھی کبھی چھٹی لے کے اپنے بچوں کو کہیں باہر جائیں، جیسے گیم پارک میں جانا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی کے لوگ الگ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپس میں ان کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ایونٹ سال میں ایک ہو یا دو ہو، ایسے رکھنے ضرور چاہیے، یہ عبادت ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں، یہ ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے یہ، بلکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان سیمنٹ کا کام کرتا ہے. اور ایسے ایونٹ سے سب بچے فریش ہو کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت پیار کا تعلق بڑھ جاتا ہے، اور پھر وہ سارا سال اس کی میموریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. یا پھر کسی ایسی جگہ جس کو واٹر پارک کہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی نہیں ہے اور جا سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں تو کسی نہ کسی بچے کی جو چائلڈ ہڈ میموریز ہیں ان کا تذکرہ ضرور کریں. بچپن کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلاں بات کو یاد رکھا گیا، اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ریزالو کنفلکٹ. ایک دوسرے سے اختلاف تو ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بن ہی جاتا ہے، لیکن مسئلہ بنتا ہے تو مسئلہ حل بھی تو ہو سکتا ہے. تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی، ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوراً ریزالو کر لینا چاہیے، کچھ گیو ٹیک کا معاملہ کرنا چاہیے، کچھ منوا لیں، کچھ مان لیں، مگر سلو صفائی کر لیں. بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو، ون اور لوز کی سچویشن اچھی نہیں ہوتی، کہ ایک بندہ تو ون کر رہا ہے اور دوسرا لوز کر رہا ہے، وہ لوز کرنے والے کے ہارٹ برننگ رہتی ہے، تو بچے ایسی بات پہ آمادہ ہوں جو ون ون سچویشن ہے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو تاکہ ان کی ہارٹ برننگ نہ ہو اور بچے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. جب بھی کنفلکٹ سچویشن ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ کسی ایک بچے کی سائیڈ نہ لیں بلکہ اس کنفلکٹ کو نیوٹرل ہو کر ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اب اگلا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے، وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے برادر؟ بہنوں کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ گھر میں بھائی بھی ہو؟ تو اس تو ریسرچ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہز پریزنس ریمائنڈ یو آف دی امپورٹنس آف فیملی. بھائی کی موجودگی سے آپ کو فیملی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کیسی ہوتی ہے. ہی ول فائٹ فار یو ایون اف ہی از فائٹنگ ود یو. پھر بھائی کا ایک بھی معاملہ ہے کہ اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی ٹسل چل رہی ہوگی نا، لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی بہن کو تنگ کرنے کے لیے تو بہن کی طرف سے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. تو بھائی بہن کی طرف سے لڑے گا اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی اپنی فائٹ ہو رہی ہوگی. بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کی سائیڈ لیا کرتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ہی ول ناٹ جج یو. وہ ججمنٹس نہیں کرتا اپنی بہن کی. پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو برادر لوز سسٹرز کڈز ایز دے آر ہز اون چلڈرن. بھائی اپنے بہنوں کے بچوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ یہ اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو بھانجے بھانجیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بھائی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی بچی کے لیے پرپوزل کوئی آئے تو بھائی سب سے بیسٹ رائے دیتا ہے، چونکہ وہ اسی ایج گروپ کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس لڑکے کو جلدی جج کر لیتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے. تو بہن کو وہ بتا دیتا ہے کہ لڑکے کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کے دوست ایسے ہیں. تو بہن کو ساری انفارمیشن والد نہیں بتا پاتا، بھائی بتاتا ہے. تو بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہی لوز یو انکنڈیشنلی. بھائی اپنی بہن سے بغیر کسی کنڈیشن سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے اس وجہ سے. پھر ہی ول آلویز ڈیفینڈ یو. جب بہن پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر ہی میکس یو لک گڈ ان دی آئیز آف پیرنٹس. بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں بہن کی عزت قدر رہے. وہ ماں باپ کی نظر میں اس کو گرنے نہیں دیتا اپنی بہن کو. اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں، اپنی باتیں ایک طرف، مگر ماں باپ کی نظر میں اپنی بہن کی عزت ہی رکھتا ہے. پھر ایک بات کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو اسپیکس یور لینگویج. بھائی ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے. ایج گروپ ایک ہوتا ہے نا، اور زندگی اکٹھے ایک گھر میں گزری ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو جانتے ہیں. اس لیے بھائی ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو بہن کی لینگویج بولتا ہے. یہ بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی میکس یو لاف. بھائی عام طور پہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں تو والدین بھی ہنستے ہیں اور بہنیں بھی ہنستی ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی کیپس یور سیکرٹس. بھائی اپنی بہنوں کے راز کھولتے نہیں ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، ان رازوں کو پوری زندگی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. پھر ہی ویلیوز یور ایڈوائس. اگر آپ کوئی ایڈوائس کریں گی نا تو بھائی ہمیشہ بہن کی رائے کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. پھر اگر بہن کی بھائی کے ساتھ فرض کرو بات چیت ختم ہے تو you can pick up with your brother any time of your life. یعنی اگرچہ بات چیت بند ہے کسی بھی وقت اگر آپ اس سے سوری کر لیں گی تو بھائی جہاں سے تعلق ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ پھر محبت کا تعلق شروع ہو جائے گا. اس کو پک اپ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کے اندر ہمبلنس آتی ہے. وہ چونکہ صبر سے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ان کے کام کرتی ہیں تو بچیوں کے اندر ہمبلنس ان کے اندر جو ایگو ہوتی ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. وہ جو فخر ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے تو نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر ایک پندرواں فائدہ کہ he will go out of his way for you. بھائی اپنے بہن کے لیے out of the way جا کے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اگر اپنے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی تو بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق بڑھے گا, محبت پیار سے رہیں گے, اور ماں باپ کے لیے وہ گھر جنت کی مانند ہوگا کہ گھر کے سب لوگ ایک دوسرے سے اس وقت محبت کی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کی شان کہ یہ بھائی کا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے اس کو بھائی یاد آتا ہے. جب انسان پہ مشکل وقت یاد آتا ہے مشکل وقت آتا ہے تو اس کو بھائی یاد آتا ہے. چنانچہ ایک پنجابی شاعر ہیں ہمارے, تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کا سر کورڈ ہوتا ہے اور جس بندے کا بھائی زندہ ہوتا ہے اس کی پشت کورڈ ہوتی ہے, اس کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتا چونکہ بھائی موجود ہوتا ہے. تو مشکل میں بھائی یاد آتے ہیں. اب اس کے دلیل قرآن پاک سے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کے نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے فرعون کے پاس وہ باغی تاغی بنا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچپن میں میں نے ایک انگارہ رکھ لیا تھا زبان پہ تو میرا بولنا جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے, یعنی بات چیت بہت واضح نہیں کر پاتے تھے, کرتے تو تھے لیکن تھوڑی سی کمی تھی بات چیت کرنے میں, جیسے زبان میں گرا ہوتی ہے نا آپ سمجھ لیں یوں تھی. تو اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے, میں اکیلا اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکوں گا. تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی, میری زبان کا عقدہ کھول دیجئے تاکہ سننے والی میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور پھر ساتھ کہا کہ واجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اس کام میں میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے, ہارون اخی, ہارون جو میرا بھائی ہے. تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون یاد آیا ایسے وقت میں, بھائی یاد آیا. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے بھائی کو نبوت بھی عطا فرما دی. اچھا انسان دنیا میں تو ایک دوسرے کو یاد کرتا ہے, یہیں تک نہیں معاملہ اس سے بھی آگے ہے. چنانچہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ سب سے زیادہ پریشانی کا دن ہوگا, سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہوگا, اس سے بڑا پریشانی کا دن اور کوئی نہیں ہے. ہر انسان پریشان ہوگا, خوف زدہ ہوگا. اس خوف زدہ ہونے کی حالت میں جب اس کو محسوس ہوگا کہ میرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں تو وہ نیکیوں کو لینے کے لیے جب کسی کے بارے میں سوچے گا تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بھائی کی طرف دھیان جائے گا. یوم یفیر المرء من اخی ہی, بھائی کا تذکرہ پہلے, وہ امہ ہی وہ بھی, ماں اور باپ کا تذکرہ بعد میں. تو یہ ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں پریشانی آئے تو بھی بھائی یاد آتا ہے اور جب آخرت کی پریشانی آئے گی تو بھی انسان کو بھائی یاد آئے گا. اس تعلق کی ویلیو کرنی چاہیے اور آپس میں گھروں میں بھائیوں کو الفتیں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کاروباری پریشانیاں ہونا یا اختلاف ہونا ان کو ریزالو کر کے ہمیشہ اس تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور ماں باپ بھی اس بات سے راضی ہوں. چنانچہ بھائیوں کے درمیان اور بہنوں کے درمیان محبتوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے دو بھائیوں کا، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا، تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے. چھوٹا بھائی ابھی اپنی جاب کر رہا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، ان کے والد فوت ہو گئے. تو والد کی زرعی زمین تھی وہ ان دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی تقسیم کر لی. جب آدھی آدھی تقسیم کر لی تو اب اس زمین کی فصل نکلی سال کے بعد جیسے نکلتی ہے، تو بڑے بھائی نے بھی اپنی فصل کو سمیٹا اور چھوٹے نے بھی سمیٹا. مگر جب رات آئی تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میرے سے تو میرے ساتھ بیٹے بھی ہیں اور وہ بھی ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں گے ایک سال دو سال میں، تو مجھے تو اتنے ضرورت نہیں ہے جتنی کہ میرے چھوٹے بھائی کو ہے، وہ اکیلا ہے بیچارہ، سنگل ہینڈڈ ہے، وہی ارن کرے گا، اسی نے محنت کی، تو کیوں نہ میں اپنے حصے میں سے کچھ گندم کی بوریاں اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں. چنانچہ اس نے اپنی پانچ بوریاں اٹھائیں اور اپنے چھوٹے بھائی کی زمین کے حصے میں جہاں بوریاں پڑی تھیں وہاں جا کے ڈال دی. اللہ کی شان، جب رات کا آخری حصہ آیا تو چھوٹے بھائی کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ ہم دو بھائی ہیں اور ہماری زمین آدھی آدھی ہے، لیکن میں تو اکیلا ہوں، میری تو ضرورت اتنی نہیں ہے، میرا بڑا بھائی تو فیملی والا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے، کیوں نہ میں اپنی گندم میں سے کچھ گندم اس کے حصے میں ڈال دوں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. چنانچہ اس نے بھی پانچ بوریاں اٹھائیں اور بھائی کی بوریوں میں جا کے اس کو رات کو ڈال دیا. اب صبح کا وقت ہوا، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی گندم کا حساب لگایا تو حیران، کیونکہ ان کے حساب سے گندم کی جو گنتی تھی وہ تو اتنی تھی اور اس میں سے پانچ بوریاں انہوں نے دوسرے بھائی کو دے دی تھی رات کو، مگر صبح وہ پانچ بوریوں کی جو کمی تھی وہ پوری ہوئی تھی. تو دونوں بھائی اس پر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں گندم ہماری پانچ بوریاں کم ہونی چاہیے تھیں، یہ کم کیوں نہیں ہے. اگلی رات آئی تو دونوں بھائیوں نے سوچا کہ آج ہم پھر گندم جو ہے نا اپنے بھائی کے کھیت میں ڈال کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک نے پانچ بوریاں اٹھائیں اور دوسرے نے پانچ بوریاں اٹھائیں. جب دونوں ایک دوسرے کی زمین پہ ڈالنے کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. ایک نے بھی پانچ بوریاں اٹھائی ہوئی تھیں ٹریکٹر پہ، دوسرے نے بھی اٹھائی ہوئی تھیں، وہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا اور یہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی سچی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اب ایک سٹوری بہن بھائی کے بارے میں. یہ بہن بھائی انگریز تھے مگر بہرحال بہن بھائی کی محبت کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، انسان مسلمان ہو یا نہ ہو. مگر یہ عجیب قصہ ہے کہ جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے وفا کی، کیسے تعلق کو نبھایا. یہ سٹوری بہن نے نیریٹ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک بہت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، بہت غریب ماں باپ، اور ہمارا علاقہ جو تھا وہ ماؤنٹینیس علاقہ تھا، ارد گرد پہاڑ تھے اور اس کے درمیان میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے. میں بڑی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ مجھ سے تین سال چھوٹا تھا. بہن بڑی تھی اور بھائی اس سے تین سال چھوٹا تھا اور دونوں زندگی گزارتے تھے. کہنے لگی کہ میری عمر گیارہ سال کی تھی اور میرے بھائی کی عمر 8 سال کی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ جو گاؤں کا سٹور تھا نا وہ سٹور کیپر ہینڈ کرچیف لے کے آیا جو سلک کے بنے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے تھے. چنانچہ گاؤں کی ہر لڑکی کے ہاتھ میں وہ ہینڈ کرچیف تھا. جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں بھی شوق ہوا کہ ایک ہینڈ کرچیف میں بھی خریدوں. لیکن میرے پاس 50 سینٹ تھے اور ہینڈ کرچیف کی قیمت جو تھی وہ 1 ڈالر تھی, تو مجھے 50 سینٹ چاہیے تھے. اب میرے اندر جھجک ہوئی کہ میں اپنے ابو سے مانگوں, تو میں نے کیا کیا کہ جب اکیلی تھی تو والد کے ڈرائر سے 50 سینٹ میں نے چوری کر لیے, اور 50 سینٹ چوری کر کے میں نے 1 ڈالر کا ہینڈ کرچیف خرید لیا. تو جب میں خرید کے لائی تو بھائی نے بھی دیکھا کہ نئی چیز خرید کے لائی ہے. اب میرے والد کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے, چنانچہ اس نے جب اپنا ڈرائر کھولا تو اس نے فوراً فگر آؤٹ کر لیا کہ اس میں سے 50 سینٹ کسی نے چرائے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب بڑے غصے میں انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم میں سے کس نے میرے 50 سینٹ چرائے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ یہ سن کے میری حالت تو ایسی کہ جیسے جسم میں خون ہی نہیں رہا, بالکل جیسے کوئی بے جان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری چوری پکڑی گئی. میں بالکل خاموش کھڑی ہو گئی, رنگ پیلا ہو گیا. والد نے بھائی کو بھی بلا لیا اور بھائی کو بلا کے پوچھا کہ کیا تم نے میرے پیسے چرائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب دونوں خاموش تھے, بہن بھائی ہم, اور والد صاحب ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا بری عادت ہے اور ابھی سے اگر تمہیں چوری کی عادت پڑ گئی تم اچھے انسان کیسے بنو گے, اور میں چوری کرنے والوں کو تو میں معافی نہیں دوں گا, میں اس کو پنش کروں گا چونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرا بچہ کوئی چور بنے. اب والد جتنا ناراض ہو رہے تھے وہ کہنے لگی کہ میرا خوف اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اس خوف کی حالت میں میرے چھوٹے بھائی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ تماشا کیا باجی نے ہے, بڑی بہن نے ہے, اور اس نے میرا ہینڈ کرچیف بھی دیکھا تھا. وہ بتا بھی سکتا تھا کہ ہاں اس نے ایک نیا ہینڈ کرچیف خریدا ہے, مگر وہ چپ رہا. جب والد نے چند دفعہ پھر پوچھا کہ اگر تم نہیں بتاؤ کہ کس نے پیسے اٹھائے تو میں دونوں کو پنش کروں گا, جب باپ نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں دونوں کو پنشمنٹ دوں گا, تو کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے, حالانکہ اس سے چوری نہیں کی تھی, مگر اس نے باپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں دونوں کو پنش کروں گا, اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کو پنش کیا جائے. جب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے, اب والد کا سارا غصہ اسی کے اوپر اتر گیا. چنانچہ والد نے اس کو مار پیٹ کی اور خوب ہیومیلیٹ کیا, اور میرا بھائی یہ سزا بھی برداشت کرتا رہا, یہ ذلت بھی برداشت کرتا رہا, حتیٰ کہ ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ابو چلے گئے اور ہم دونوں بہن بھائی اپنے سونے والے کمرے میں آ گئے. ہمارا ایک کمرہ تھا, الگ الگ بیڈ تھے, ہم اس پہ سویا کرتے تھے. ہم نے لائٹیں آف کر دیں اور ہم اپنے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی, مجھے گلٹ کا احساس تھا کہ قصور تو میرا ہے, اور مار میرے چھوٹے بھائی کو پڑی, میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے, اور پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں اتنی کمزور کیوں تھی کہ بھائی کو مار کھاتا ہوا تو میں نے دیکھ لیا, میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کہنے لگی کہ جب روتے روتے میرے آواز نکلنے لگی تو میرا چھوٹا بھائی اپنے بیڈ سے اٹھ کے آیا اندھیرے میں, اور اس نے آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میرا نام لے کے کہا کہ بہن یہ معاملہ اوور ہو چکا ہے, اب رو کے اس کو لمبا نہ کرو. یعنی جو مجھے سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی, اب کیوں رو رہی ہو اور اس معاملے کو لمبا کر رہی ہو. وہ کہنے لگی کہ میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس کو میرا اتنا خیال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اب اس پہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر مجھے سزا مل گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے سزا برداشت کر لی. وہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے بھائی کی عمر 8 سال تھی اور میری عمر اس وقت 11 سال کی تھی. ہم دونوں اسکول میں پڑھتے تھے، ہم دونوں اچھے اسٹوڈنٹ تھے، محنت کرتے تھے، ہوم ورک کرتے تھے اور اچھے نمبر لیتے تھے. چنانچہ کئی سالوں کے بعد ایک ایسا دن آیا جب ہمارا ریزلٹ گھر ہمارے پہنچا. ریزلٹ بہت اچھا تھا، ہم نے اے گریڈ لیے تھے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو میں نے دیکھا کہ ابو صحن میں بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے پہ غم کی کیفیت ہے، جیسے کوئی بندہ سوچوں میں گرفتار ہوتا ہے، مغموم بیٹھا ہوتا ہے. میں حیران کہ ہمارے اتنے اچھے ریزلٹ ابو کے ہاتھ میں آئے اور ابو ابھی بھی پریشان ہے. تو کہنے لگی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو نے میری امی کو بلایا اور بلا کے کہا کہ دیکھو تمہارے بچوں کے ریزلٹ بہت اچھے آئے ہیں. تو میری امی نے کہا ان کے اچھے ریزلٹ کا کیا فائدہ جب تم ان کو اگلے انسٹیٹیوشن میں داخلہ ہی نہیں دلوا سکتے اور تعلیم کنٹینیو ہی نہیں کروا سکتے، تمہارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. تو میرے ابو نے جواب دیا، ہاں میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخلہ دلوا سکتا ہوں، مگر دوسرے کے لیے میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پیسے ادھار لے لوں گا. چنانچہ یہ کہہ کے ابو میرے باہر نکلے اور جتنے گاؤں میں ان کے دوست تھے وہ سب کے دروازوں پر گئے، مگر گاؤں میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے. چنانچہ ابو خالی ہاتھ واپس آئے. جب خالی ہاتھ واپس آئے تو امی نے پوچھا کہ تمہیں تو کہیں سے قرضہ بھی نہیں ملا، اب بچوں کا کیا کرو گے؟ تو ابو نے کہا کہ بس میں 2 میں سے 1 کو داخل کروا دوں گا، چونکہ 1 کے داخلے کے پیسے میرے پاس موجود ہیں. کہنے لگے جب ابو نے یہ الفاظ کہے نا کہ میں 2 میں سے 1 کو کالج میں داخل کروا دوں گا تاکہ 1 اپنی تعلیم حاصل کر لے، تو میرا بھائی فوراً بولا ابو بہن کو آپ کالج میں داخل کروا دیں، وہ تعلیم حاصل کر لے گی تو اچھی جگہ اچھے گھر میں اس کا رشتہ ہو جائے گا. کہنے لگے اس پہ ابو کو غصہ آ گیا، وہ کہنے لگے کہ تم مرد ہو اور بجائے اس کے کہ تم تعلیم حاصل کرو اور کل کو اچھی کمائی کرنے والے بنو، تم پڑھائی سے جان چھڑا رہے ہو، تم سست انسان ہو، تم بہت جو ہے بزدل انسان ہو. تو ابو نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو بھائی نے آگے سے جواب دیا، ابو میں نے تو پڑھنا نہیں، ہاں بہن کو آپ داخلہ دلوائیں تاکہ وہ پڑھ سکے. اس کے کلیئر کٹ الفاظ کہنے پہ ابو کو اور غصہ آیا اور انہوں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں صبح تم کیسے کالج میں داخل نہیں ہوتے. اب جب والد نے یہ ورڈ دے دیے کہ میں دیکھتا ہوں تم صبح کالج میں داخل کیسے نہیں ہوتے، تو وہ کہتی ہے کہ والد صاحب تو چلے گئے اور ہم بہن بھائی پھر کمرے میں آ کے اپنے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئے. وہ کہتی ہے کہ مجھے نیند تو آ نہیں رہی تھی اور میں فیل کر رہی تھی کہ میرا بھائی جو ہے نا وہ بھی سو نہیں رہا، کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے وہ کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ یہ کر کے آ رہا ہے، اندھیرا تھا. کہنے لگے کہ جب صبح اٹھی تو مجھے اپنے سرہانے کے قریب پلو کے قریب ایک نوٹ لکھا ہوا ملا جو بھائی نے مجھے رکا لکھا تھا. اس میں اس نے لکھا تھا، میں 17 سال کا ہو چکا ہوں اور اس قابل ہوں کہ میں مزدوری کر کے اپنا پیٹ پال سکتا ہوں، لہذا میں ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ ابو مجھے کالج میں داخل نہ کروا سکے اور انہیں مجبوراً تمہیں داخل کروانا پڑے. اور پھر مجھے نصیحت تھی کہ آپ میری بڑی بہن ہو، آپ دل لگا کے پڑھنا اور ایک اچھی جو ہے تعلیم حاصل کرنا یونیورسٹی سے. اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ انہی کپڑوں کے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. جب صبح پیرنٹس کو پتا چلا، اب والد کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھی، چنانچہ والد نے مجھے یونیورسٹی جا کے داخل کروا دیا شہر میں اور میں ہاسٹل میں رہنے لگ گئی. اور بھائی تو گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا. اب بھائی نے قریب ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہاں جا کے مزدوری کی جاب شروع کر دی، جیسے ایک مزدور جاب کرتا ہے. تعلیم تو اس کے پاس زیادہ تھی نہیں، 17 ईयर उसकी एज थी, तो कहने लगी कि 17 ईयर में उस भाई ने मेरी खातिर अपने प्रोफेशन को और फ्यूचर को उसने बंद कर दिया और मेरा ख्याल रखा इतनी यंग एज में, छोटी एज में। कहने लगा काफी अरसा फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई, मुझे यूनिवर्सिटी में कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी तो मेरी रूममेट आई और मुझे कहने लगी कि बाहर हॉस्टल के दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा है जो देखने से बिल्कुल देहाती नजर आता है और बहुत मेले कुचैले उसके कपड़े हैं और वो कहता है कि वो तुम्हारे गांव का रहने वाला है और तुमसे कोई बात करना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं हैरान कि गांव का लड़का क्यों कोई मुझसे बात करने के लिए आया। मैं चूंकि लड़की थी और गांव के लड़के लड़कियों को मुख्तलिफ इशारे करते रहते हैं तो मैं समझी कि ये कोई टाइम जाया करने वाला लड़का आ गया होगा। तो मैंने जाने में सुस्ती की, सख्त सर्दी थी और आने वाला बाहर दरवाजे के ऊपर सर्दी में ठिठर रहा था, खड़ा हुआ था। फिर काफी देर के बाद मुझे एहसास हुआ जो भी है मैं जाके देखूं तो सही है कौन। कहती है मैं जब हॉस्टल के दरवाजे पे आई तो मैंने अपने भाई को खड़ा हुआ देखा 3 साल के बाद, वो सर्दी से ठिठर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे भाई हो। उसने कहा देखो मेरे कपड़ों के ऊपर मट्टी लगी हुई है, सीमेंट लगा हुआ है, कंक्रीट लगी हुई है, हाल मेरा बुरा है देखने में। अगर मैं बता देता कि मैं तुम्हारा भाई हूं तो तुम्हारी क्लास फेलोज के दरमियान तुम्हारी क्या इज्जत बाकी रहती, इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हारे गांव का बंदा हूं, मैंने भाई का तारुफ नहीं करवाया। वो कहने लगी कि ये सोच के मैंने भाई की तरफ देखा और मैंने उसके कपड़ों से ये मट्टी वगैरह झाड़नी शुरू की। वो मुझे रोक रहा था कि ये तो मेरी रोज की रूटीन है, मैं तो इन्हीं कपड़ों में जिंदगी गुजारता हूं और मैं कहीं से सीमेंट उतार रही थी, कहीं से कंक्रीट उतार रही थी, कहीं से डस्ट हटा रही थी। और मैंने उसे कहा कि मुझे किसी की परवाह नहीं, आपको बताना चाहिए था कि आप मेरे भाई हैं। कहने लगी जब मैंने कुछ मट्टी झाड़ ली तो मेरे भाई ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में एक बटरफ्लाई हेयर क्लिप था जो औरतें अपने लंबे बालों के लिए पीछे लगाती हैं और बहुत खूबसूरत था। उसने वो हेयर क्लिप निकाला और कहने लगा कि मेरे पास ज्यादा बचत तो नहीं थी, थोड़े से पैसे थे जो बचे, वरना मैं तो बहुत ही हैंड टू माउथ जिंदगी गुजार रहा हूं। ये जो थोड़े से पैसे बचे थे, मैंने तुम्हारे पास आना था तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेके आऊं। मैंने देखा है कि गांव की अक्सर लड़कियां ये बटरफ्लाई हेयर क्लिप जो है ये लगाए फिरती हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी लेके आया हूं। फिर उसने वो बटरफ्लाई क्लिप जो था वो मेरे सर के जो है ना सर के ऊपर रखा और कहा कि ये तुम्हारे बालों के साथ बहुत अच्छा मैच करेगा और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो कहती है कि भाई की इस मोहब्बत को देख के मुझसे न रहा गया, मैंने अपने छोटे भाई को हग किया और मैंने कहा कि तुम इतनी मेहनत की जिंदगी गुजार रहे हो और इस हाल में भी तुम्हें अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना याद है। वो कहने लगी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं, आखिर तुम मेरी बहन हो। इस वक्त मेरे भाई की उम्र 17 थी, 24 थी और बहन की उम्र उस वक्त 27 हो चुकी थी, यूनिवर्सिटी का टाइम दरमियान में आ चुका था। वो कहने लगी कि खैर, मैंने भाई को फिर रुखसत किया तो उसने मुझे तसल्ली दी जाते हुए कि खर्चे की तरफ से घबराना नहीं, जो भी मेरे पास बचत होगी मैं तुम्हें भेजूंगा, कुछ तुम्हें अब्बू भेज रहे हैं और कुछ मैं तुम्हें भेजूंगा, इससे तुम्हारे खर्चे पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम अपनी तालीम अच्छी तरह हासिल करना। जिसने अपनी तालीम का रास्ता बंद कर दिया था वो बहन को नसीहत कर रहा है कि तुम अच्छी तालीम हासिल करना। कहने लगी कि वो चला गया। फिर कुछ साल गुजरे तो मेरी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो गई। अब मेरे पास اچھی پرسنیلیٹی بھی تھی اور اچھی تعلیم بھی تھی. چنانچہ میرے لیے ایک بہت اچھا پرپوزل آیا. وہ لڑکا پڑھا لکھا بھی تھا اور اس کے اچھی ڈگریاں کی ہوئی تھیں. اس کے ساتھ میری شادی ہو گئی. شادی کے بعد میرے خاوند کو میرے بھائی کی کمپنی میں ڈائریکٹر کی جاب مل گئی. تو جس کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی میں اس کا بھائی کام کرتا تھا مزدور کے طور پہ، اسی کمپنی میں اس کا جو خاوند تھا وہ ڈائریکٹر آ کر لگ گیا. کہنے لگا کہ چند دنوں کے بعد میرے خاوند نے مجھ سے کہا کہ تمہارا بھائی بہت محنت والا کام کرتا ہے، تھکن والا کام کرتا ہے اور مشکل والا کام کرتا ہے، اگر تم اس سے پوچھ لو، اگر وہ چاہے تو میں اس کو سپروائزر کی سیٹ پر جو ہے وہ پروموٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو زیادہ مشقت والا کام نہیں کرنا پڑے گا. تو بہن نے جب مجھ سے پوچھا، بھائی بہن کہتی ہے کہ جب میں نے بھائی سے پوچھا اس نے بہت فرملی مجھے کہا کہ نہیں، مجھے پروموشن نہیں لینی، میں اسی پہ کام کرتا رہوں گا. میں خاموش ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد میرا بھائی سیڑھے کے اوپر چڑھ کر کوئی بجلی کا کام کر رہا تھا، اس کو کوئی بجلی کا جھٹکا لگا اور وہ کافی اونچائی سے نیچے گرا. اس کی لیگ کے اوپر ایک بڑا زخم بھی آیا اور وہ بے ہوش بھی ہو گیا. چنانچہ اس کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں پہنچا دیا گیا. جب ہمیں اطلاع ملی تو میں اپنے خاوند کے ساتھ اس کی توا پرسی کے لیے ہاسپٹل گئی. تو کہتی ہے کہ اس دوران میرے خاوند نے پھر ٹاپک چھیڑا کہ اس کو کیا ضرورت ہے یہ مشکل کام کرنے کی، میں اس کو پروموٹ کر دیتا ہوں سپروائزر کے طور پہ تو اس کا کام آسان ہو جائے گا. تو میں نے پھر بھائی سے کہا کہ بھائی آپ کیوں جو ہے پروموشن کو نہیں لینا چاہتے؟ تو کہنے لگے، اس نے بڑا سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ دیکھو تمہارا خاوند ابھی ابھی ڈائریکٹر بنا ہے، اگر یہ ایک ان پڑھ لڑکے کو سپروائزر بنا دے گا تو کمپنی میں اس کی عزت کیا رہے گی؟ تو تمہارے خاوند کی عزت کی وجہ سے میں پروموشن نہیں چاہتا، میں جیسا ہوں ویسا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اتنا اس کو اپنے بہن کا احساس ہے کہ بہن کے خاوند کی بھی عزت کہیں خراب نہ ہو اور یہ خود تنگی کی زندگی گزارنے کے اوپر راضی ہے. زندگی کا وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ جب میرا بھائی 30 سال کا ہو گیا تو اس نے گاؤں کی ایک لڑکی سے شادی کی. اب شادی کی مجلس میں سب گاؤں کے لوگ آئے ہوئے تھے، رشتہ دار آئے ہوئے تھے. جب محفل بھرپور تھی تو جو ایک ایونٹ ڈیل کرنے والا بندہ ہے، چیف جو بندہ تھا نا آرگنائزر جو شادی کے ایونٹ کو آرگنائز کر رہا تھا، کہنے لگے کہ اس نے میرے بھائی کو دیکھا کہ وہ دلہا بنا ہوا ہے اور دلہن بھی آئے اور سارے لوگ اس طرح ساتھ ہیں اور سب اچھے موڈ میں ہیں. تو اس نے اچانک میرے بھائی سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اچانک اس نے سوال کر دیا. وہ کہتی ہے کہ یہ ان ایکسپیکٹڈ کوسچن تھا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ماحول میں اچانک کوئی کوسچن پوچھے گا. تو جیسے ہی اس نے کوسچن پوچھا تو میرے بھائی نے جواب دیا، مجھے سب سے زیادہ محبت اپنی بہن سے ہے. تو اس چیف آرگنائزر نے پوچھا کہ تمہیں اپنی بہن سے محبت کیوں ہے؟ تو بھائی نے واقعہ سنایا. کہنے لگا کہ ہم چھوٹے تھے اور ہمارا گھر ایک شہر میں تھا، ایک ولیج میں تھا، اور ہمارا سکول دوسرے ولیج میں تھا، اور ہم پیدل اپنے سکول روزانہ جایا کرتے تھے. ہمیں جانے اور آنے میں 2 گھنٹے لگتے تھے، یعنی گھنٹہ جانے میں اور گھنٹہ واپس آنے میں لگا کرتا تھا. تو کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بھائی کا ایک گلو جو تھا وہ کہیں گم ہو گیا. اب یہ لڑکا نیریٹ کر رہا ہے کہ میرا ایک گلو کہیں گم ہو گیا، ہم سکول سے واپس آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بہن نے اپنا گلو اتار کر مجھے دے دیا کہ بھائی آپ یہ گلو پہن لو. میں نے کہا کہ سردی تو سب کے لیے ایک جیسی ہے، آپ کو بھی تو لگ رہی ہے. اس نے کہا کوئی نہیں، میں اپنی جیب میں اپنا ہاتھ چھپا لوں گی. چنانچہ میں نے اپنی بہن کا گلو لے کے پہن لیا. جب ہم گھر پہنچے اور ہم نے اپنے جو پیک کپڑے تھے وہ اتارے، گھر میں تو گرمی ہوتی ہے، مناسب ٹیمپریچر ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بہن کے ہاتھ کو دیکھا، وہ سرخ ہو چکا تھا جیسے خون اس میں جم گیا ہے سردی کی وجہ سے، اور اس کے ہاں اس کے جو ناخن تھے وہ تقریباً نیلے ہو چکے تھے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری بہن نے جھوٹ کہا، مگر میری خاطر اس نے اتنی سردی کو برداشت کیا اور مجھے اس نے گلوز پہنا دیے. تو کہنے لگا کہ میں نے اس وقت دل میں یہ نیت کی تھی کہ جس بہن نے میری تکلیف کا اتنا خیال کیا ہے، میں پوری زندگی اس بہن کا خیال رکھوں گا، اس کی کیئر ٹیکنگ کروں گا. بھائی نے جب یہ واقعہ سنایا تو کہنے لگی کہ خوب تالیاں بجی، سارے گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ اچھا تیری بہن اتنی اچھی کہ جس نے دستانے تجھے پہنا دیے اور تیری تکلیف کا خیال رکھا. تو کہنے لگی کہ سب لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور میں رو رہی تھی، اور میرا رونا خوشی کے آنسو نہیں تھے، مجھے اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ یہ شادی کا موقع ہے. بھائی نے اس وقت میں بھی جو میں نے زندگی میں کوئی ایک اچھا کام کیا تھا اس کو تو پورے گاؤں کے اندر بتا دیا، لیکن اس نے میری زندگی میں میرا کتنا ساتھ دیا اور میری خاطر باپ کی پنشمنٹ برداشت کی اور ذلت برداشت کی اور غربت کی زندگی برداشت کی، یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بڑے دل دیے ہوتے ہیں. بھائی اپنی بہنوں کے لیے ہمیشہ اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک باپ بیٹی کے لیے ایکٹ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو مضبوط بنائے اور ایسا ہمدردی کرنے والا، محبت کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، عزت دینے والا بھائی اللہ ہر بہن کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مراقبہ کر لیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
رحاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك الجلال والإكرام.
پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. پروردگار عالم وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما. وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادے سے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اے میرے مولا گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں، اللہ اب اپنا فضل عطا فرما، اللہ اپنا کرم عطا فرما، اے میرے مولا اپنا رحم عطا فرما. اے میرے مولا شیطان بدبخت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ مزید گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے میرے مولا ہم تیرے وہ بندے ہیں، صبح توبہ کرتے ہیں شام توڑ بیٹھتے ہیں، شام توبہ کرتے ہیں صبح توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ ایک قدم آپ کی طرف چلتے ہیں، شیطان بدبخت کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. اے میرے مولا ہمیں اس گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، اللہ طاعت کی عزت عطا فرما. اے میرے مولا رات کا وقت ہے، اللہ اندھیری رات ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے. اے میرے مولا آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، اللہ یہ فقیر آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ آپ کو منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اے میرے مولا مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے. اللہ اگر ہمارے عمل اتنے برے ہیں آپ راضی نہیں ہونا چاہتے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے. اے میرے مولا پھر بھی راضی ہو جائیے. اللہ ہمارے پاس آپ کا منانے کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، اللہ راضی ہو جائیے. اے میرے مولا مان جائیے، اللہ مان جائیے. پروردگار عالم اتنے لوگ اگر اکٹھے ہو کر کسی دنیا کے سخی کے پاس چلے جائیں، اللہ شاید اس کے لیے ایک روپے نہ دینا مشکل کام ہے، اللہ آپ کے لیے ان کو بخش دینا آسان کام ہے. اللہ آج بخش دیجئے. اے میرے مولا بخش دیجئے، اللہ رحمت کے خزانے عطا فرما دیجئے. پروردگار عالم ہم آپ کے بہت کمزور بندے ہیں، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. اے میرے مولا آپ کے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ اے میرے مولا ہم بہت گناہ کار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اللہ آپ کی محبوب کی امت سے ہیں، اے میرے مولا ہمارے عملوں کو دیکھیے گا، گنبد خضرا کو دیکھ لیجئے گا، اے میرے مولا ہمارے کاموں کو دیکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رات کے سجدوں کو دیکھ لیجئے گا، اے میرے مولا ہماری عادات کو نہ دیکھیے گا، محبوب کے گرم آنسوؤں کو دیکھ لیجئے گا، اے پروردگار عالم ہمارے تمام گناہ معاف فرما، پروردگار عالم اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اے میرے مولا آپ کے محبوب نے آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں، انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے، اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے، اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما، پروردگار عالم آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم سب کے سب فقیر ہو، دوسری جگہ یہ بھی فرما دیا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ جب صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ ہم فقیر حاضر ہیں، اللہ اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اللہ غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اے میرے مولا اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، پروردگار عالم ہمیں قبول فرما لیجئے، اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو، اللہ جب ہم کمزوروں کے حکم ہیں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ کر دیجئے، میرے مولا انکار نہ کر دیجئے، اللہ جھڑکی نہ دے دیجئے، اللہ دور نہ کر دیجئے، اے میرے مولا اگر آپ نے اپنے در سے دھتکار دیا، مولا ہمارے پاس کوئی دوسرا در نہیں، اللہ ہم بھٹک جائیں گے، اللہ بچا لیجئے، اے میرے مولا بچا لیجئے، اے میرے مولا بچا لیجئے، پروردگار عالم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، پروردگار عالم دور قریب سے لوگ آئے ہیں، اللہ بڑی تمنائیں لے کے آئے ہیں، اللہ بڑی خواہشات لے کے آئے ہیں، اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا، اللہ ہمارا یہاں آنا کس کام کا، اللہ اکٹھا ہونا کس کام کا، اے میرے مولا آپ کے ایک ولی کے دروازے پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ آپ نے یہاں کی حاضری قبول نہ کی، اے میرے مولا پھر تو ہم بدبخت ہو جائیں گے، اللہ شکی ہو جائیں گے، اے میرے مولا بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے، پروردگار عالم اپنے مقربین میں شامل فرما دیجئے، اے میرے مولا ہم بہت گناہگار ہیں، مگر ایک حسرت ہے، جب قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضری ہو، اے میرے مولا آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، پروردگار عالم ہمیں سعادت عطا فرما دیجئے، اے میرے مولا چھوٹا منہ بڑی بات، مگر مولا بڑی حسرت ہے، آپ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں، پروردگار عالم ہمارے تمام گناہ معاف فرما، اے میرے مولا اگر آپ نے معافی نہ دی، اللہ کل قیامت کے دن اگر آپ نے نامایا مال کھول دیا، اے میرے مولا وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے، اللہ ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے، اے میرے امتی میں تیری خاطر ساری ساری رات سجدے کرتا رہا، ساری ساری رات نمازیں پڑھتا رہا، تو نے کیا کیا، اللہ ہم تو کسی کام کے نہ رہیں گے، اے میرے مولا تمام گناہوں کو معاف فرما، پروردگار عالم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں ان کا سچا امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم آپس میں گھر میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ بہن بھائیوں کے درمیان محبت پیدا فرما، اللہ والدین اولاد کے درمیان محبت پیدا فرما، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا جو نصیحتیں ہم نے سنی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں خطا کار ہیں مگر آپ کے در کے سوالی ہیں، اے میرے مولا ہمارے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، پروردگار عالم دور بیٹھی جو عورتیں ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے میرے مولا عورت کمزور ذات ہوتی ہے، اپنے دل کی بات کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتی، اللہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا اگر چل کے آ جائے لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں، اللہ یہ تیری بندیاں دور قریب سے چل کے آئی بیٹھی ہیں، اللہ ان کے دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، ان کی حاضری کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، جو اولاد کے طلبگار ان کو نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے میرے مولا، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، اولاد کی محبت عطا فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، عمر گزرتی جا رہی ہے، اللہ نماز کا سرور کب نصیب ہوگا، اللہ سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا؟ اے میرے مولا، رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت کب نصیب ہوگی؟ اے میرے مولا، اب عطا فرما دیجئے، اللہ عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مولا، اس مجمع کے اندر کتنے چھوٹے بچے ہیں، اللہ آج وہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، جوان خون بھی معافیا مانگ رہا ہے، اے میرے مولا مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ اگر آپ نے دھتکار دیا، توبہ قبول نہ کی، شیطان بھٹکائے گا، نفس ورغلائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اے میرے مولا، جوانیاں ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے میرے مولا، کتنے لوگ اس مجمع میں ایسے ہیں، اپنے بال سفید کر بیٹھے، دل سیاہ کر بیٹھے، اللہ آج تو وہ بھی آپ سے معافیا مانگ رہے ہیں۔ اے میرے مولا، معاف کر دیجئے، اللہ آپ کو تو سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اللہ ان سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ مان جائیے۔ اے میرے مولا، راضی ہو جائیے۔ پروردگار عالم، ہم نے رمضان کے فقیر کو دیکھا، اس کو کوئی نہ نہیں کرتا، کوئی جھڑکی نہیں دیتا، سب کہتے ہیں یہ تو رمضان کا فقیر ہے، اللہ سب اس کو عطا کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، ہم بھی رمضان کے فقیر آئے بیٹھے ہیں، اے میرے مولا عطا کر دیجئے، اللہ عطا کر دیجئے، اللہ ہمیں مغفور بنا دیجئے، اللہ مغفرت کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پروردگار عالم، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے عزیز اقارب مشائق رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی، قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہمارے حضرت جی کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرما، اللہ تادیر قائم و دائم فرما۔ اے میرے مولا، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اللہ قدم قدم برکت شامل حال فرما، اللہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ان کے لیے رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، مشائخ نے جو ذمہ داری دی، اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں ان کے لیے رسوائی کا سبب نہ بنا، اللہ رسوائی کا سبب نہ بنا۔ پروردگار عالم، ان کے دل کی ٹھنڈک بنا، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ پروردگار عالم، اپنے محبوب کا اچھا امتی بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ معاشرے کا اچھا فرد بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، گھروں میں الفت محبت پیدا فرما، اللہ مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔